بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 15 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCom جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 160 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 15. اعلیٰ تعلیم دینے والے اساتذہ فنی ماہرین کی تعداد میں اضافہ ہو تاکہ قومی ترقی کے عمل کو تیز کرنا ممکن ہو سکے. اہم مسئلہ: پاکستان کا اہم مسئلہ ناخواندگی ہے. ہمارے ملک کی آبادی کا تقریباً 44% پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ناخواندگی کی یہ شرح بہت زیادہ ہے. ملک سے ناخواندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے نہ صرف رسمی تعلیم کی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے بلکہ غیر رسمی تعلیم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. تعلیم کی اقسام: پاکستان میں دی جانے والی تعلیم کی اقسام درج ذیل ہیں. نمبر 1 رسمی تعلیم. نمبر 2 غیر رسمی تعلیم. نمبر 1 رسمی تعلیم: جو تعلیم باقاعدہ طور پر کسی ادارے یعنی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں حاصل کی جائے وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے. ہر معاشرہ کچھ تعلیمی ادارے ایسے قائم کرتا ہے جن میں تعلیم ایک واضح نظم العین اور نظریات کی روشنی میں تیار کردہ نصاب کے مطابق دی جاتی ہے. نمبر 2 غیر رسمی تعلیم: غیر رسمی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لانا ضروری نہیں. معاشرہ خود نئی نسل کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. بچے بہت سی عادات و اطوار پہلے ماں باپ و دیگر افراد خانہ سے سیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خاندان خصوصاً ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بچے اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. عملی زندگی میں کام کرنے سے بچوں کی تربیت خود بخود ہوتی ہے. کسی ملک میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے غیر رسمی طریقہ تعلیم کافی اہمیت کا حامل ہے. غیر رسمی تعلیم پر خرچ کم آتا ہے اور لوگ بتدریج کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت حاصل کر لیتے ہیں. رسمی تعلیم: نمبر 1 پرائمری درجے تک تعلیم. پاکستان میں پرائمری تعلیم پہلی سے پانچویں جماعت تک دی جاتی ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ ہر پاکستانی کم از کم پرائمری تک تعلیم ضرور حاصل کرے. پرائمری تعلیم کو فروغ دینے کے لیے حکومت ضروری اقدامات کر رہی ہے. ان میں پہلے سے زیادہ سرمایہ کا مختص کرنا، اساتذہ کی بھرتی، عمارتوں کی فراہمی، دیگر ضروری سہولتوں میں اضافہ اور نجی شعبے میں معیاری تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اجازت شامل ہیں. اس کے علاوہ مسجد، مکتب، اسکول قائم کرنے کے رجحان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ تر بچوں کو ابتدائی تعلیم مہیا کی جا سکے. نمبر 2 مڈل درجے تک تعلیم. چھٹی سے آٹھویں جماعت کی تعلیم کو مڈل تعلیم کا نام دیا جاتا ہے. ابتدا ضروری تعلیمی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو بچے پرائمری درجے تک تعلیم حاصل کر لیں ان کے لیے مڈل کے درجوں کی تعلیم کے خاطر خواہ انتظامات ہوں. مڈل اسکول کی سطح پر عمومی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ ملک میں تربیت یافتہ افراد کی کمی کو جلد از جلد پورا کیا جا سکے. نمبر 3 ثانوی تعلیم. نویں اور دسویں جماعت کی تعلیم کو ثانوی تعلیم کہتے ہیں. اس سطح پر عمومی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ عمومی تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھ لیں. اس سطح پر تعلیمی سہولتیں بڑھانے کے لیے نئے ثانوی اسکول کھولے جا رہے ہیں. بعض صورتوں میں مڈل اسکول کو ثانوی کا درجہ دیا جا رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو مقبول کرنے کی ضروری سامان اور تجربے گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں. اساتذہ کی تربیت کے لیے ریفریشر کورسوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. نمبر 4 اعلیٰ ثانوی تعلیم. کالجوں میں جو تعلیم 11ویں اور 12ویں جماعتوں میں دی جاتی ہے اسے اعلیٰ ثانوی تعلیم کہا جاتا ہے. اس سطح تعلیم کو کئی شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. مثلاً ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والے خواہش مندوں کے لیے ابتدائی میڈیکل تعلیم، انجینئرنگ میں دلچسپی لینے والوں کے لیے ابتدائی انجینئرنگ تک کی تعلیم، عمرانی علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آرٹس کی تعلیم وغیرہ. اس کے علاوہ بعض کالجوں میں کامرس کی تعلیم کا علیحدہ گروپ ہے. ملک میں کئی کامرس کالج قائم ہیں جو صرف کامرس کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر 5 ڈگری کی سطح کی تعلیم. اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد ڈگری سطح پر 2 سالہ بی اے بی ایس سی یا 3 سالہ بی اے آنرز یا بی ایس سی آنرز میں تعلیم حاصل کرنے اور یونیورسٹی کے منعقد کردہ امتحان میں کامیاب ہونے پر ڈگری جاری کر دی جاتی ہے. نمبر 6، ڈگری کی سطح سے اعلیٰ تعلیم. اس سطح پر ایم اے یا ایم ایس سی کی تعلیم ہے. اس کے علاوہ محدود پیمانے پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سہولتیں بھی موجود ہیں. اسے پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم بھی کہتے ہیں. بی اے بی ایس سی کے بعد 2 سالہ تعلیم حاصل کرنے پر اگر یونیورسٹی کے منعقدہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو ایم اے یا ایم ایس سی کی ڈگری ملتی ہے. وہ طلبہ جنہوں نے 3 سالہ آنرس کورس کیا ہوتا ہے وہ 1 سال میں ایم اے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. ایم اے ایم ایس سی کی تعلیم عام طور پر یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، تاہم بعض کالجوں کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے. ایم اے کرنے کے بعد ایم فل میں داخلہ مل سکتا ہے اور ایم فل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی میں داخلہ مل سکتا ہے. ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کی سہولت صرف یونیورسٹی کی سطح پر ہوتی ہے. فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم. قومی ترقی کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی بہت اہمیت ہے. اس سلسلے میں انجینئرنگ یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ، کالج آف ٹیکنالوجی، ووکیشنل اور کمرشل انسٹیٹیوٹ، اساتذہ کی تربیت کے ادارے، اکاؤنٹس کی تعلیم کے ادارے اور انہی سطور پر کئی ادارے کام کر رہے ہیں. زراعت کی تعلیم کے لیے زرعی یونیورسٹیاں اور زرعی کالج قائم کیے گئے ہیں. گونگے، بہرے، اندھے اور دوسرے معذور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ملک میں سرکاری اور نجی بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. ان اداروں میں بچوں کو عمومی تعلیم کے علاوہ کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے. مسجد، مکتب، اسکولوں کا قیام. حکومت نے تعلیم عام کرنے کے سلسلے میں دیہی علاقوں میں مسجد، مکتب، اسکول قائم کیے ہیں. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہر مسجد کو ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز بنا دیا جائے جس میں بچوں کو قرآن مجید، دینیات اور دیگر علوم کی تعلیم دی جا سکے. تعلیم بالغاں. بالغ مردوں اور عورتوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے ملک میں مختلف مقامات پر تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں. تعلیم بالغاں کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں. فاصلاتی نظام تعلیم. کسی باقاعدہ قائم شدہ تعلیمی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے بجائے گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. اسے فاصلاتی نظام تعلیم کہتے ہیں. یہ تعلیم خط و کتابت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی خاطر خواہ کام سر انجام دے رہی ہے. اس پروگرام کے تحت نصاب کی کتب براہ راست طلبہ کو بھیجی جاتی ہیں، بعد میں ان کے امتحانات کا بندوبست کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک اور یونیورسٹی قائم کی ہے. اس میں کمپیوٹر کے جدید علوم اور ٹیکنالوجی کو کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے ہیں. اس یونیورسٹی کو ورچوئل یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے. یہ بھی فاصلاتی تعلیم کے حوالے سے بڑا اہم ادارہ ہے. تعلیمی مسائل. نمبر 1، تعلیمی معیار. ہمارے ملک کا تعلیمی معیار ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت پست ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں باصلاحیت اساتذہ تیار کرنے والے تربیتی اداروں کی کمی، باصلاحیت اساتذہ کی کمی، لائبریری اور لیبارٹریوں کی ناکافی سہولتیں اور طریقہ امتحان کا ناقص ہونا زیادہ اہم ہے. موجودہ دور کے طلبہ کا اہم مقصد ڈگری کا حصول ہے، وہ اس کے حصول کے لیے ناجائز طریقے ہی کیوں نہ استعمال کیے جائیں. نمبر 2، شرح خواندگی. پاکستان میں خواندگی کی شرح کم ہے، جبکہ صنعتی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی زیادہ سے زیادہ آبادی عمومی اور فنی تعلیم سے لیس ہو. حکومت تعلیم کے میدان میں بہتر نتائج حاصل کرنے کی خصوصی خصوصی توجہ دے رہی ہے. نمبر 3، غیر نصابی سرگرمیاں. ہمارے اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف خاص توجہ نہیں دی جاتی. غیر نصابی سرگرمیوں سے طالب علموں کی اخلاقی تربیت اور شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات طلبہ گروہی سیاست اور غیر تعمیری مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں، جن کے منفی اثرات ان کی تعلیم و تربیت پر رونما ہوتے ہیں. غیر نصابی سرگرمیوں میں تعلیمی اور مطالعاتی دوروں سے طلبہ میں قائدانہ صلاحیتیں اور کردار کی پختگی پیدا ہوتی ہے. موجودہ حکومت غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے. نمبر 4، معیاری نصابی کتب. ہمارے ہاں نصابی کتب کا بھی مسئلہ ہے. نصاب تعلیم اور مطالعے کے لیے کتابوں اور ضروری مواد کی فراہمی لازمی ہے۔ ہمارے ملک میں معیاری نصابی کتب کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے طالب علم معیاری کتاب کتب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید تقاضوں کے مطابق نصاب تعلیم میں بھی ضروری رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ آبادی میں اضافہ۔ پاکستان میں آبادی کا 67% دیہاتوں اور 33% شہروں میں رہتے ہیں۔ شہروں کی طرف آبادی کا منتقل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ملک ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ جب ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو شہری آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن شہروں میں آبادی کا تناسب زیادہ ہے وہ صنعتی لحاظ سے زیادہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہیں۔ مردم شماری۔ آبادی کے مختلف قواعد جمع کرنے کے عمل کو مردم شماری کہتے ہیں۔ ان قواعد میں کل آبادی اور اس کی علاقائی تقسیم، شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب اور وہاں تعلیم و تربیت کا معیار، شرح افزائش، اوسط فی کلومیٹر آبادی اور لوگوں کے مشہور پیشے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ برصغیر میں پہلی مردم شماری 1881 میں ہوئی۔ پاکستان میں مردم شماری۔ پاکستان میں بھی دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی، دوسری مردم شماری 1961 میں مکمل ہوئی، تیسری مردم شماری جو اصولی طور پر 1971 میں ہونی چاہیے تھی، پاک بھارت جنگ اور مشرقی پاکستان کے بحران کی وجہ سے 1972 میں ہوئی۔ اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 6 کروڑ تھی۔ چوتھی مردم شماری 1981 میں ہوئی۔ اس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی 8 کروڑ 37 لاکھ تھی۔ پانچویں مردم شماری 1998 میں ہوئی، جس کے مطابق آبادی 13 کروڑ 5 لاکھ 80 ہزار تھی، جو کہ بڑھ کر 2008 میں تقریباً 17 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ شرح افزائش۔ 1981 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی شرح افزائش 3% سالانہ ہے۔ یہ شرح افزائش موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 2.6% تک پہنچ چکی ہے۔ آبادی کی گنجانی۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 13 کروڑ 5 لاکھ 80 ہزار ہے، جو کہ 1981 کی مردم شماری کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے۔ 1981 کی مردم شماری کے مطابق ملک میں آبادی کی گنجانی 105 افراد فی کلومیٹر تھی، جبکہ 1998 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ گنجانی 164 افراد فی کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجوہات۔ آبادی میں اضافے کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کم عمر میں شادی کا رواج۔ نمبر 2، تعلیم کی کمی۔ نمبر 3، اولاد نرینہ کی خواہش۔ نمبر 4، گرم آب و ہوا۔ نمبر 5، ایک سے زیادہ شادیوں کا رجحان۔ نمبر 6، منشیات کا استعمال۔ نمبر 7، تفریحی سہولتوں کی کمی۔ آبادی میں اضافے کے نقصانات۔ نمبر 1، وسائل کی قلت۔ ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملکی وسائل اور آبادی میں توازن ہو۔ اگر آبادی بہت زیادہ ہو تو ملک میں موجود قدرتی وسائل سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر آبادی بہت کم ہو تو اس کی بھی رفتار سے قومی وسائل پر دباؤ پڑتا ہے۔ ملک میں وسائل کی قلت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خوشحالی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، صحت کی سہولتوں میں کمی۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے صحت و صفائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈسپنسریوں اور اسپتالوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تربیت یافتہ عملے کو کم وقت میں زیادہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے تربیت یافتہ عملہ پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے سے قاصر ہے۔ نمبر 3، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے ملک میں ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کا مسئلہ شدید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی سہولتیں ضروری حد تک حاصل نہیں ہوتی۔ سڑکوں کی حالت بہت جلد خراب ہو جاتی ہے، حادثات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے فوری طبی امداد پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، رہائشی مکانوں کی قلت۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کی وجہ سے رہائشی مکانوں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر شہروں میں پیدا ہوتا ہے۔ شہروں میں زیادہ تر لوگ کرایہ دے کر رہائشی مکانات حاصل کرتے ہیں، یا وہ ایسی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں جن میں ضروری سہولتوں کا فقدان ہو۔ نمبر 5، تفریحی سہولتوں میں کمی۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے تفریحی سہولتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پارک اور تفریح گاہوں میں آبادی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، پرسکون ماحول شور اور آلودگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ नतीजतन लोगों को तफरीह के बजाय परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, दरामदात में इजाफा। मुल्की जरूरियात को मकामी वसाइल से पूरा किया जाता है। अगर आबादी में इजाफा हो जाए तो जरूरियात में भी इजाफा हो जाता है, जिसे मकामी वसाइल से पूरा किया जाता है। लिहाजा हुकूमत को मुल्की जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से अशिया मंगवानी पड़ती हैं, जिस पर जर मुबादला खर्च होता है। इस तरह मुल्की मीशत कमजोर हो जाती है। नंबर 7, बेरोजगारी में इजाफा। आबादी में इजाफे की वजह से मुल्क में रोजगार के मौाक़ों में कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्बत में इजाफा हो जाता है और लोगों को बुनियादी सहूलतों के हुसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साइंस और टेक्नोलॉजी। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर साइंसी दौर कहलाता है। साइंस ने हमारी जिंदगियों में इनकलाब बरपा कर दिया है। साइंस की इजादात से माजी की नामुमकिन अशिया मुमकिन हो गई हैं। साइंस ने इंसान को कुव्वत और खुदएतमादी अदा की है। साइंस ने फासलों को खत्म कर दिया है। पुराने वक्तों में मुसाफत महीनों पर मुहित होती थी, जबकि मौजूदा दौर में इंसान महीनों का सफर घंटों और घंटों का सफर मिनटों में तय करने लगा है। दुनिया में तेज रफ्तार रेलगाड़ियां और जहाज साइंस की अहम ईजाद हैं। टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस मोबाइल फोन के जरिए पलक झपकने में दुनिया के एक कोने की खबर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाती है। रेडियो, टेलीविजन के जरिए हम हजारों मील दूर खेले जाने वाले मैच को बराह रास्त देख और सुन सकते हैं। इंसानी जिंदगी में तब्दीली। पुराने वक्तों में इंसानी जिंदगी बेकार थी। जिंदगी में तफरी नामी कोई चीज ना थी। लोग काम करते, खाते और सो जाते थे। जिंदगी मुश्किल का शिकार थी। मौजूदा दौर में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीसीआर, सिनेमा वगैरह ने जिंदगी की खूबसूरत खूबसूरत जिंदगी को खूबसूरत और दिलचस्प बना दिया है। अहम ईजाद। बिजली साइंस की अहम तरीन ईजाद है। इसकी मदद से जिंदगी के बहुत से शोबों में इसकी इसकी मदद से जिंदगी के बहुत से शोबों में मदद ली जाती है। सख्त गर्मी से निजात हासिल करने के लिए मौसम गर्मा में बिजली की मदद से चलने वाले एयर कंडीशनर चलाए जाते हैं। इस तरह सख्त सर्दी से बचने के लिए हीटर वगैरह चलाए जाने में भी बिजली की मदद हासिल की जाती है। इसके अलावा सनअती शोबे में भी बिजली का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। टिप में साइंस का किरदार। पुराने जमाने में बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई खास इंतजाम न था। मौजूदा दौर में मेडिकल साइंस बीमारियों पर कंट्रोल हासिल करने में हमारी मदद करती है। मेडिकल साइंस की बदौलत मौजूदा दौर में जराहत के जरिए न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों पर कंट्रोल हासिल किया जाता है, बल्कि जिस्म के नाकारा हिस्से अलहदा करके उसकी जगह किसी इंसानी या हैवानी अज़ा जो कि मेडिकल साइंस के उसूलों के मुताबिक दुरुस्त हों लगा दिए जाते हैं। ज़राअत में साइंस का किरदार। ज़रई शोबे में साइंस की बदौलत पैदावार में कई गुना इजाफा होता है। साइंसी तख्लीकात में खादें बड़ी अहमियत रखती हैं। खादें ज़मीन को बंजर होने से बचाती हैं। जदीद ज़रई मशीनरी के इस्तेमाल से न सिर्फ अखराजात में कमी वाक़ होती है, बल्कि ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। फसलों को मंडी तक पहुँचाने में ट्रैक्टर अहम किरदार अदा करता है। ट्रैक्टर साइंस की ईजाद है। इसके अलावा बेशुमार अकसाम की मशीनरी ईजाद हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़राअत के शोबे को बड़ी तरक्की मिली है। सनअत में साइंस का किरदार। इंग्लिस्तान में भाप से चलने वाले इंजन की इजाद से सनअती इनकलाब बरपा हुआ। साइंस ने सनअत को जन्म दिया। मौजूदा दौर में सनअत ने इंसानी जिंदगी को अक्सर बदल दिया है। सनअतों की बदौलत इंसान जिंदगी की जदीद सहूलतों से फायदा उठा रहा है। वर्दी है कि जिंदगी के हर शोबे में साइंस कार हाय नुमाया सरंजाम दे रही है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का आगाज उसी वक्त हो गया था जब इंसान वजूद में आया था। जब इंसान ने अपनी खुराक की जरूरत पूरा करने के लिए शिकार करना शुरू किया तो उसे हथियारों की जरूरत पड़ी, तो उसने दरख्तों की शाखों को नोकीला बनाकर उनसे हथियार का काम लिया। इस तरह जब इंसान ने पत्थरों को रगड़ कर आग जलाना शुरू की तो सब अपनी अपनी नौयत की टेक्नोलॉजी थी। तारीफ। साइंसी उसूलों को शोबाए ज़िंदगी में फलाह व बहबूद और सहूलियात के लिए मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी कहलाता है। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। इस नई सकाफत और नई तहजीब को जन्म दिया है। पहले ज़माने में इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करता था, वो जहालत और तोहमात का शिकार था, लेकिन जदीद दौर में इंसान ने बड़ी क़ुव्वत हासिल कर ली। इंसान ने फ़ज़ाओं और ख़लाओं का सीना चीर कर चांद को तस्खीर कर लिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं। मौजूदा दौर में इंसान पहले से ज़्यादा सरमायादार हो गया है, यानी इसके वसाइल में इजाफा हो गया है। اسی وجہ سے موجودہ دور میں انسان کو جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. قحط اور غربت جیسے مسائل کا خاتمہ ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی کی بدولت ذرائع آمد و رفت میں بڑی تیزی آ گئی ہے. اب دیہی زندگی بھی پہلی کی طرح پرسکون نہیں رہی ہے, یہ بھی شہری زندگی کی طرح تیز رفتار اور مصروف ہو گئی ہے. معیشت میں تبدیلی. معیشت کے میدان میں ٹیکنالوجی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس نے معاشی نظام کو بدل کر رکھ دیا ہے. کارخانوں کی ایک کثیر تعداد وجود میں آ چکی ہے. کارخانے زیادہ تر شہروں میں قائم کیے جاتے ہیں, اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں. کارخانوں کے قیام سے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے. موجودہ دور میں جاگیرداری نظام کی جگہ سرمایہ داری نظام نے لے لی ہے. جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے, ایک امیر اور دوسرا غریب. اس تقسیم میں دونوں گروہوں میں شدید مقابلہ شروع ہو گیا ہے. ہر بندہ ترقی کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے. پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت. موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے بڑے مشکل حالات میں سائنس کے فروغ کا کام شروع کیا اور اس ضمن میں خاصی کامیابیاں حاصل کیں. پاکستانی سائنسدان اور انجینئروں نے مختلف میدانوں میں عالمگیر شہرت حاصل کی ہے. پاکستانی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام نے طبیعیات کے میدان میں 1989 کا نوبیل انعام حاصل کیا. انہی سائنسدانوں کی بدولت آج پاکستان اتنی قوت رکھنے والے ممالک کی صف میں کھڑا ہے. سائنسی اداروں کا قیام. آزادی کے وقت پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر تھی. سائنسدانوں اور انجینئروں کی بہت کمی تھی. سائنس اور ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے ادارے بھی موجود نہ تھے. بانی پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھے. اس لیے آپ نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کی غرض سے نومبر 1947 میں بلائی گئی ایک کانفرنس میں سائنسی اور فنی تعلیم کو تیزی سے آگے کرنے کی تیزی سے بڑھانے کی فوری اہمیت پر شدت سے زور دیا. آپ کی ہدایات کی روشنی میں کئی سائنسی ادارے قائم کیے گئے, جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 پاکستان سائنس فاؤنڈیشن, نمبر 2 پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل, نمبر 3 پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل, نمبر 4 خلائی تحقیق کا ادارہ, نمبر 5 ڈیفینس سائنس آرگنائزیشن. سائنسی تعلیمی ادارے. سائنسی اداروں کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی دینے والے اداروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں تقریباً 60 ادارے اور 200 تجرباتی مراکز تحقیق و ترقی کے کام میں مصروف ہیں. ان اداروں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مختلف میدانوں میں درس و تدریس کی سہولتیں دستیاب ہیں. ان کے علاوہ 4 یونیورسٹیاں انجینئرنگ کے میدان میں اور 3 زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی. معلومات کی جمع بندی اور ترسیل خصوصاً بذریعہ کمپیوٹر کے عمل کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی مکمل ترسیل اور انتقال معلومات پر حاوی علم ہے, جسے خود جیسے خواہ تحریر شدہ, ریکارڈ کردہ یا اشاریہ شدہ دستاویزات سے حاصل کیا جائے یا کسی دوسرے ذرائع سے. آج کل یہ اصلاح برقیاتی ترسیل علامات و معلومات کے مشابہ سمجھی جاتی ہے اور اس کا انتہائی قریبی تعلق اصول معلومات سے ہے. کچھ لوگ اسے کمپیوٹر سائنس کے مترادف قرار دیتے ہیں. اہمیت. موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی اہمیت ہے. اس کی بنیادی وجہ انفارمیشن کی وہ فراوانی ہے جو مختلف ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے. موجودہ دور میں اخبارات, رسائل و جرائد اور کتاب کی اشاعت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. علاوہ ازیں ریڈیو, ٹیلی ویژن اور سینما کی کانفرنسوں کے ذریعے بھی انفارمیشن کا پھیلاؤ جاری ہے. اتنی ساری معلومات کو اگر منظم طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت ساری انتہائی مفید اطلاعات بھی ضائع ہو جاتی ہیں. انفارمیشن کا حصول. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے انفارمیشن کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے. دوسرے انفارمیشن کا ضیاع بھی کم ہو گیا ہے. انہی خوبیوں کی بدولت انفارمیشن ٹیکنالوجی معرض وجود میں آئی. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جدید آلات کمپیوٹر کے ذریعے انفارمیشن منظم کرنے کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کمپیوٹر کا کردار. موجودہ دور میں کمپیوٹر مواصلاتی نظام سے منسلک ہے, جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں. اس نظام کے ذریعے ہم دنیا کے ایک ایسے نظام سے منسلک ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے شخص سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے مایہ ناز ماہرین سے ان کے شعبے کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی جائے۔ معلومات کا ذخیرہ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹس کے طالب علموں کو بہت ترقی دی۔ ہم دنیا کے جدید اصولوں اور طریقوں پر عمل پیرا ہو کر سائنس اور آرٹس کے شعبوں میں کام کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں ایسا ممکن نہ تھا کہ دنیا کے ہر علم سے متعلق معلومات کا ذخیرہ ایک ہی جگہ پر موجود ہو اور اس سے کوئی شخص مستفید ہو سکے، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت موجودہ دور میں انسان جدید علوم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کافی ادارے موجود ہیں، لیکن مہنگی تعلیم کی وجہ سے ان اداروں میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات۔ نمبر ایک، حکومتی پالیسی۔ پاکستانی حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پالیسی تشکیل دی گئی ہے، جس کے تحت ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ اس کمیشن کی نگرانی میں 11 شعبے قائم کیے گئے۔ ان کے قیام سے امید ہے کہ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نیا دور شروع ہوگا۔ نمبر دو، یونیورسٹی کا قیام۔ حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی ہے، جس میں فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے ملک کے دور دراز پسماندہ علاقوں کے طالب علموں کو جدید علوم سکھائے جاتے ہیں۔ نمبر تین، کمپیوٹر کی تعلیم۔ ملک کے ثانوی و اعلیٰ ثانوی اداروں میں کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ملک کے تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر اور تربیت یافتہ عملہ مہیا کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر طالب علم اس سے استفادہ کر سکے۔ نمبر چار، وظائف کا اعلان۔ حکومت نے کوشش کی ہے کہ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس پر آنے والے اخراجات کو کم سے کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ مستحق طلبہ کے لیے وظائف کا بھی اعلان کیا گیا ہے، تاکہ طالب علم ملک کی مستند یونیورسٹیوں سے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے کامرس کی ترقی کے لیے بینکوں کو انٹرنیٹ اکاؤنٹس کھلوانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے حوالے سے قوانین بھی بنائے گئے ہیں۔ حکومت نے سافٹ ویئر کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی برآمدات کا 25% اپنے پاس رکھیں، تاکہ اسے اپنے شعبے کے متعلق کاروباری ضرورتوں اور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے خرچ کر سکیں۔ علاوہ ازیں، حکومت نے تمام شعبہ جات کو اس نظام سے متعلق کرنے کا پروگرام بھی تشکیل دیا ہے، یعنی ہم گھر بیٹھے کسی بھی سرکاری اور نیم سرکاری شعبوں کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزگاری و بے روزگاری۔ نیم ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، جبکہ روزگار کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان ممالک میں بے روزگاری کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ پسماندہ ممالک میں بے روزگاری کا مسئلہ بھی شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ ان ممالک کو دو قسم کی بے روزگاری سے واسطہ پڑتا ہے، ایک تو ظاہری طور پر لوگ بے روزگار نظر آتے ہیں، دوسرا زرعی شعبے میں 20% تک مخفی یا ظاہری بے روزگاری ہوتی ہے۔ روزگار کا بڑا ذریعہ۔ وہ ممالک جہاں صنعتی شعبہ بہت پسماندہ ہو، زراعت ملکی آبادی کے ایک بڑے حصے کو روزگار مہیا کرتی ہے۔ زراعت کا تعلق زرعی زمینوں سے ہوتا ہے، اور زرعی زمینیں قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہیں۔ پاکستان میں آبادی کا 55% بالواسطہ یا بلاواسطہ زراعت سے وابستہ ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے نتیجے میں نہ صرف شعبہ زراعت اور شعبہ صنعت میں روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، بلکہ کئی ایک چھوٹے کاروباروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسے ٹریکٹروں کے استعمال کے نتیجے میں ٹریکٹروں کے مکینکوں کے لیے روزگار میں اضافہ ہوگا، ڈرائیوروں کی ضرورت پڑے گی، تھریشر اور ہل بنانے والوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس طرح بہت سے شعبوں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ذرائع نقل و حمل کی ترقی سے جہاں دیگر شعبے ترقی کرتے ہیں، وہاں خود ذرائع نقل و حمل کا شعبہ ملک کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو روزگار مہیا کرتا ہے، جیسے پاکستان میں لاکھوں لوگ ٹرکوں، بسوں، ریلوں وغیرہ سے متعلقہ شعبہ جات میں روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ۔ 1930 کے دوران دنیا میں بے روزگاری کے مسئلے نے بہت اہمیت حاصل کی، جس کے نتیجے میں روزگار کو بڑھانے، سماجی اور معاشی تحفظ فراہم کرنے کی خاطر حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حکومتی مداخلت میں اضافے کے نتیجے میں سرکاری شعبوں اور سرکاری اخراجات میں اضافے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بے روزگاری کو دور کرنے اور روزگار میں اضافہ کرنے کے لیے صنعتی ترقی کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پاکستان میں بے روزگاری پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہر سال پڑھے لکھے اور ان پڑھ افراد کی ایک کثیر تعداد بے روزگاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بیکار ہیں۔ 1947 میں پاکستان کی آبادی 32.7 ملین افراد پر مشتمل تھی، جبکہ 2002 میں بڑھ کر 145.96 ملین افراد ہو گئی ہے۔ اس طرح اس کی سالانہ شرح افزائش 2.8% رہی۔ لہذا خوراک، تعلیم، رہائش اور بے روزگاری جیسے مسائل کا سامنا رہا۔ پاکستان میں 2001-2002 کے دوران کل جمعیت محنت 41.5 ملین افراد تھی۔ اس میں سے 67.7 دیہی علاقوں میں اور 32.3% شہری علاقوں میں تھی۔ کل روزگار کا 48.4 زرعی شعبے سے منسلک ہے، جو کہ محنت کی کھیپ کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ اسلام اور بے روزگاری۔ اسلام نے بے روزگار افراد کے لیے زکوٰۃ کو ایک بہترین سہارا قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے وہ لوگ بھی کچھ اثاثوں کے مالک بن جاتے ہیں، اور ان کی مدد سے وہ کاروبار شروع کر کے باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں سرمایہ کی قلت ہے، لہٰذا اگر صحیح طور پر زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو اس سے کافی حد تک بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 172 ہے۔ پارٹ نمبر 16 یہاں مکمل ہوتا ہے۔